یہ جو فیصلہ کیا تھا تو ماہ مبارک کی کچھ مختصر سے دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا انتہائی فضیلت کا باعث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جايع، اللهم اكف كل عريان، اللهم اقض بين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اس دعا میں آپ سلام دل سے کہتے ہیں کہ پالنے والے، جو لوگ ہمارے اس درمیان سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور محتاج ہیں ان کو غنی کر دے، جو بھوکے ہیں ان کو شکم سیر فرما، جو لباس سے محروم ہیں ان کو لباس عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما، جو غریب الوطن ہیں ان کی وہ غریب الوطنی میں ان کی مدد فرما، جو قید و بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما. پالنے والے اہل ایمان میں جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہوا اس کی اصلاح فرما، پالنے والے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری محتاجی کا خاتمہ فرما، ہماری بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کر دے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت کا قابل رکھتا ہے. تو ایک وہ دعا جو ہم نے نماز کے بعد پڑھی تھی وہ، اور ایک یہ دعا، اور ایک اور یہ جو میں کہوں گا، یہ تین دعائیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ ماہ مبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. یہ تیسری دعا ہے جو ماہ مبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے سواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اگر آپ لوگ دوہرائیں گے تو میں آہستہ پڑھوں. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما ابقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المرافق الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فقل لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. اس دعا میں آپ نے یہ درخواست کی کہ پالنے والے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر کا حج اس سال میں نصیب فرمانا اور آئندہ میں نصیب فرمانا, اور یہ خوشحالی کے ساتھ ہو, عافیت کے ساتھ ہو, وہ چاہتے رزق کے ساتھ ہو. اے پالنے والے وہ جو مقدس مقامات ہیں اور جو تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیت طاہرین کے زیارت گاہیں ہیں, اے پالنے والے ہمیں ان کی زیارت سے محروم نہ کرنا. اے پالنے والے میری دنیا اور حاضر آخرت کی جتنی حالتیں ہو سکتی ہیں ان سب کی تکمیل فرمانا. اے پالنے والے آنے والی شب قدر میں ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمانا, اور اس سب میں تو جو فیصلے کرے گا ان میں یہ فیصلہ بھی رہے کہ میں تیرے حج کر تیرے گھر کا حج ادا کروں. اے پالنے والے اسی کے ساتھ تو میرے تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے, میری عمر طولانی قرار دے, میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے. اور اے پالنے والے میرے ذمے بندوں کا اگر کوئی امانت ہو یا ان کا کوئی قرض ہو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. اور یہ دعا ہے صرف رات میں پڑھنے کی, یہ جو دعائیں میں پڑھیں یہ تو ہر نماز کے بعد کی تھی, اور یہ دعا صرف رات کو پڑھنے کی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ اسی طرح سے پڑھنے کا اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبتأس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور عين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخذنا ومن سماء الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المعصوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصروا به لدينك ولا تستبدل بغيري اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ دعا در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے, جس میں ہم التجا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم تیری رحمت کا وقت دیتے ہوئے اور محمد والے محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو تیرے صالح اور نیک بندے ہیں ان میں مجھے شامل کرنا, تیری نگاہوں میں جو بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کرنا. روزے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو جنت الفردوس کی بہترین نعمتوں سے مجھے سرفراز کرنا, وہاں کی جو غذائیں ہیں ان سے مجھے محروم نہ کرنا, وہاں کا جو لباس ہے اس سے مجھے محروم نہ کرنا. آئے پالنے والے اس ماہ رمضان مبارک میں آنے والی شب قدر میں مجھے محروم نہ کرا کرنا, تیرے حج کا جو ایام آنے والے ہیں اس سے مجھے محروم نہ کرنا. آئے پالنے والے جب تیرے دین کی ضرورت ہو تو مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا. اے پالنے والے میری تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما اور میری درخواست کو قبولیت عطا فرما. اور اے پالنے والے جب میں دنیا سے جاؤں اور آخرت میں پہنچوں اور قیامت میں سب جمع ہوں تو اس دن مجھ پر خصوصی رحم فرما, مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما. اے پالنے والے جس وقت تو دشمنوں کو اور اپنے نافرمان بندوں کو جہنم میں داخل کرے گا مجھے اس وقت بچا لینا. اے پالنے والے وہاں عرش محشر میں اور جہاں رہتے ہوئے برے انسانوں کا سے میرے دامن کو محفوظ فرمانا. اے پالنے والے میں تجھے تیری ذات کا بھی واسطہ دیتا ہوں اور ہستیوں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تیری نگاہوں میں نہایت تک مقرب اور پسندیدہ. اے پالنے والے جب یہ شب قدر آئے جسے میں تو ہر بات کا محکم فیصلہ کرتا ہے تو مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دینا جو تیرے گھر کی زیارت کرتے ہیں. اور اے پالنے والے مجھے طول عمر عطا فرمانا اور یہ تیرے عمر ایسی ہو جو نیکی کے ساتھ ہو عافیت کے ساتھ ہو. مجھے رزق میں مسکتا فرمانا اور میرے ذریعے سے دین کی مدد اور سرت فرمانا. اے پالنے والے میں تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب ماہ رمضان گزرے یا یہ رات گزرے اور صبح میں مدار ہو تو میرے گناہوں کو تو معاف فرما چکا ہو. میرا رحمت کا یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک بات بھی ہو جائے تو اچھی ہے, وہ ہمارے بعض مومنین نے کہا تو میں نے کہا تو اس کے بعد بھی آپ کو توجہ دلاؤں کہ کچھ باتیں شریعت کی ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کچھ میں اس میں ہمیں آسانی دی, جیسے انسان نماز موقع پر نہیں کر سکتا, بالکل واضح قانون سے نماز صبح نہیں کر جاتے, بعد میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے یعنی کلا نہیں کرنی چاہیے. اب جو بیچ کا جو ہوتا یہ ڈیوریشن مختلف ہوتا ہے, صبح کی نماز کی ڈیوریشن سوا گھنٹہ ہے اور ظہر اثر کا زیادہ لمبا ہے اور مغرب عشاء کا آدھی رات تک ہے. اب اس میں سوال اور فضیلت تو اول وقت ہے لیکن واجب نہیں کہ انسان اول وقت ہی کرے, تھوڑا سا تو پڑھ سکتا ادا نہ ہونے کا مغرب کی نماز مغرب شاتی ہے تو آدھی رات سے پہلے ضرور ادا ہو جائے, مثلا صبح کی نماز آفتاب نکلنے سے پہلے ادا ہو جائے, ظہر اور عصر کی نماز ہے وہ غروب سے پہلے ادا ہو جائے. ایک بات تو یہ ہے, دوسری بات یہ کہ افطار کے سلسلے میں ایک بات مستحب ہے, ایک واجب ہے. واجب تو یہ کہ انسان اذان سے پہلے افطار نہیں کرتا, لیکن اس کے بعد فوری بھی اگر کھولنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے جس کی بنا پر ہم لوگ یہ پابندی کرتے ہیں کہ مستحب ایک انسان نماز کے بعد افطار کرے. تب اگر مومنین کے لیے اس میں کوئی مشکل ہو تو نماز دونوں نمازیں ختم ہو اس کے بعد افطار کی ہوگی, یہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے. جیسا کہ بہت سے عرب ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سینٹر شاید یہاں بھی ہوں گے تو وہ اذان ہوتی پہلے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں, جب پیٹ بھر گیا اور ذرا اطمینان ہو گیا طبیعت کی بے چینی ختم ہو گئی تو پھر وہ آ کے نماز شروع کرتے ہیں. تو اگر واقعی کسی کی طبیعت اتنی ہی دیکھے گی تو بھائی کھائے وغیرہ تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا, تو کسی کو وہ پہلے کھا لے پھر نماز پڑھے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر طبیعت بے چینی جیسے آج کل کے موسم میں دن بھی چھوٹا ہے اور موسم بھی اتنا برا نہیں ہے تو اگر طبیعت بے چینی نہ ہو تو پھر ثواب اسی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اور اطمینان سے روزہ پڑھا جائے جیسا کہ ہم لوگ کھول رہے ہیں. تمہارا یہ آپ لوگ اپنے طور پر انتظامی طور پر کر دیجیے گا, تھکے اعتبار سے اجازت ہے دونوں کی, سوال اس میں زیادہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کے روزہ پڑھے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد والا. ایک بات بچوں کے خاطر کہ وضو میں ہمارے یہاں تصویر میں ایک عجیب سی رسم ہے, پتہ نہیں یہاں الحمدللہ نہیں ہوگی. ہماری یہ رسم یہ ہے کہ جناب وہ وضو سے پہلے پیر ضرور دیتے. اچھا اچھی بات ہے پیر دھونا تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی کباب نہیں, لیکن کباب کیا ہے؟ کباب یہ ہے کہ اگر مسے کی آگاہ خشک نہ ہو تو مسا نہیں ہو سکتا. ابھی لوگ پیر لیتے ہیں پھر وضو شروع کر دیتے, انٹیلی میں یا روزیا میں ہم نے تو مسے یہی دیکھا, آئے بیٹھے پیر دھو لیا وضو شروع کیا, کوئی خیال نہیں کہ جناب پیر خشک ہوا نہیں, اسی مسا کا ٹکل پر تو وضو بھی کیا ہو ابھی نماز بھی. تو اگر پیر دھونے کی رسم ہے مطلب ضروری سمجھتے ہیں, کبھی پیر دھونا واجب ہو جاتا ہے تو پھر مجبوری کو دھوئے اپنے کسی چیز کو ہوش ہے, اور اگر رسمن بھی دھونے کی ضرورت رسم ہے چھولی اگر پھر سو ٹھیک ہے اچھی بات ہے صفائی کی کوئی غرض نہیں آپ پہلے دھو لیں, لیکن دونوں کی رسم ہے چاہے ضرورتن دھو رہے ہوں یا عادتن دھو رہے ہوں, یہ ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح سے خوش کر لیں, اس کی کبھی یا تو کافی دیر بیٹھے 20 منٹ بیٹھ جاتا ہے وہ خود سے خوش ہو جائے, وہ بھی مختلف موسم میں مختلف وقت لگے گا. نارمل موسم ہو آج کا تو بغیر 20 منٹ لگے گا, بہت گرمی ہو 10 منٹ میں ہو جائے گا, سردی آ جائے آدھا گھنٹہ لگے گا, کیونکہ وہ ہوا کی گرمی پہنچے تو وہ خوش ہو, یا پھر کپڑا ہو تو کپڑے کا آپ اس لیے اس کو خوش کرے تو دو میں رہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ انسان اگر پیر دھو رہا ہے تو اس کے بعد اس کو خوش بھی کرے تاکہ جو مسے پہ آ رہا ہوں وہ خوش ہو. اب وضو میں کچھ چیزیں واجب ہیں کچھ مستحب ہیں, دونوں ہاتھوں کا دھونا یہاں کلائیوں تک جو دو مرتبہ مستحب ہے, 3 دفعہ کلی کرنا مستحب ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے واجب. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کی میں وضو کرتا ہوں, اس میں ایک لمبی نیت بھی ہے اور ایک چھوٹی نیت بھی ہے, دونوں جائے گا. لمبی نیت ہے وضو کرتا ہوں بڑھا رہتا ہوں نے آدت کے ببا ہونے نماز کے واضح کوئی بدلنے لگا, یہ بڑا لمبا کام ہے بچوں کو یاد کرنا مشہور ہو, اتنا بھی کر سکتے وضو کرتا ہوں کون بدل, وضو کرتا ہوں کون بدل رہا ہے نہ بہت بچوں کے لیے اتنا یاد کرنا آسان ہے ان پر واقعی واجب دن تو وضو کرتا ہوں کون بدلنے لگا, یہ کہتے پانی ڈال دیا یہ جو بھاگ ملے کہ بجے یہاں سے خودی تک لمبا لے اور جتنا حصہ انگوٹھے اور اس انگلی کے بیچ میں آ جائے گا اتنا دوڑا یہ ایک جگہ دھونا واجب ہے, پانی لے کے دوبارہ دھونا مستحب ہے. اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے کوہنی سے لے کے انگلی کے کنارے تک ایک دفعہ دھونا واجب ہے, دوسری دفعہ مستحب ہے. اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی پانی لے کے کوہنی سے لے کے انگلیوں کے کنارے, اس کے بعد سر کا مسا, سر کے مسا میں آپ خیال کیجیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ مسا نہیں ہے. مسا کیا ہے؟ مس اور مسا, مس دو ارتھ ہے اور مسا 3 ارتھ ہے, نیم سین مس ہے کسی چیز کو چھو دینا اور نیم سین ہے مسا ہے یعنی چھو کے چھوڑ گیا, یہ تھوڑا سا لفظ بڑھ گیا نا, ایک ہاتھ بڑھ گیا تو کام بھی بڑھ گیا, مس صرف چھو گیا ہے مسا چھو کے چھوڑ گیا, تو ہاتھ رکھ کے گیا تک پھینک دینا یہ مسا ہے. ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے وہ شہر ہوگا 3 انگلی سے کیا جائے, مگر یہ مسا نہیں ہے مسا. اسی طرح پیر کہ آپ انگلیوں کے نارے سے لے کے یہ جو چاہنے تک ہیں یہاں تک مسا, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یا ایک انگلی سے جو واجب ہے جیسے انگلی کو مستحب ہے اور اس کی شرط یہ ہونی چاہیے جو سر کے بال ہیں یہاں کے ان پر بھی کر سکتے ہیں اور جیسے بال نہیں ہے وہ کھال پر بھی کر سکتے ہیں. تو کھال ہو یا وہی یا بال ہو اسی لیے اگر بہت لوگ لمبے بال ہیں تو مانگ نکالنے کا بہتر ہے تاکہ کسی جگہ کے کھال یا اسی جگہ کے بال کرنا چاہوں. کوشش کریں کہ یہ انگلیاں بالکل پیشانی پہ نہ آئے کیونکہ پیشانی پر آنے کی صورت میں یہ نیا پانی جو چہرے کا ہے وہ لگ جائے اور نیا پانی لگ جانے کے بعد پھر اگلا جو پیر کا آپ کا بچا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو اس لیے ان شاء اللہ کوشش کرنی چاہیے کہ وضو اچھا ہو تاکہ ان شاء اللہ نماز آتی بہت اچھی ہو جائے. ضرور کر لیں محمد والا تو یہ میری باتیں تھیں اور کچھ باتوں کے بعد پھر آپ کوشچن آنسر میں بھی جن لوگوں کو کچھ باتیں پوچھنی ہیں وہ پوچھ لیں گے. ایک بار اور ضرور کر لیجیے محمد والا. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. درود صلى الله محمد وعلى سورة مباركة المؤمنون اشارہ میں پا رہا ہے اور اشارے پارے کا آغاز کسی سورة سے ہوتا ہے. آیت کا نمبر 23 ہے اور اس کی آیتیں 118 ہے. تو کوشش ہے کہ ان میں سے بھائی بھارت میں جتنی آیتوں پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ تسلسل رہے اور اس آیت اس سورے کا ایک حصہ جب گفتگو آ جائے درس قرآن کے حوالے. اب جا کے 118 آیتیں ہیں, کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. تو اب یہ اندازہ نہیں کہ کتنی گفتگو ہو سکے گی کیونکہ ان تینوں میں کچھ شبیں خالص مجلسوں کے لیے مخصوص ہوں گی اور محفل کی بھی شب آئے گی. تو اس اعتبار سے کتنی آیت ہو سکے گی کہ خدا کرے پوری آیت ہو جائے یا کچھ ہو جائے, لیکن کوشش ہوگی کہ اس مطابق جو اس آیت کے خاص خاص ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے. کیونکہ واحد قرآن مجید کا سورہ ہے کہ جو مومنین کے بارے جائے گا اور جس کا آغاز یہاں سے کہ قد افلح المؤمن یقیناً کامیاب ہے مومنین. درود پڑھ لیجیے محمد والا. اگر جو علم آداب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے کروں کہ آیتیں 118 ہیں, 1, 2 اور 8, 10 اور 10 کا جو اصل عدد ہے وہ 1 ہے اور سورہ کا نمبر ہے 23, 2 اور 3, 5. تو ایک اوپر والا ہے, 5 نیچے والا. ایک وہ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور 5 وہ جن کے سب سے میں کائنات پیدا ہوئی. درود صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی 5 ہے جن کے لیے مالک بدھان اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے تھا کہ نیما فلک کو سما ام مبنیتن ولا ارچن متحیتن ولا قمر ام منیرن ولا شمس مبیتن ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہا اولئی الخمسہ الذین ہم تحت القصا. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ بزم ملکوت کے فرشتوں سے. اور میرے بزم ملکوت رہنے والے یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کہ نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی, نہ سمندر ہوتے نہ ان کی چوگیانی ہوتی, نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی, نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی, نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی, نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی, نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی, نہ سبزہ ہوتا نہ شاداری ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر تنجتن کی روشنی مخصوص نہ ہوتی. بیدن یہی تو 5 میں مقصود کائنات, بیدن یہی تو 5 میں مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. درود پڑھ لے محمد والا. اور یہ خدا کا میں نے جس سے گزشتہ سے واقع خدمت نے کیا خداوندان کے احسانات بندوں پر بے پرخ ہیں. ان میں سے عظیم احسان یہ کہ اس نے ہمیں محمد اور آل محمد سے زیادہ کیا کرا. کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے سب سے نکالنا پیدا ہو, اور یہ گھرانہ جو اپنی مطلب کا گھرانہ ہے, اگر آپ انسانی تاریخ پر نگاہ کریں تو جیسا کہ خود اپنی مرتبہ کا ایسا گرامی ہے, اور اس کو حوالے کے طور پر میں آپ سے شروع کیا, علامہ سیوطی جو برادران اسلامی کے بہت ہی معتبر عالم دین ہیں, اور ان کی تین تصویریں ہیں. ایک تصویر ان کی الگ افقان ہے, اور دوسری تصویر ان کی جلالین ہے, اور تیسری تصویر ان کی در منصور ہے. در منصور ان کی سب سے مفصل تصویر ہے, اس سے چھوٹی افقان ہے, اس سے چھوٹی جلالین. در منصور بڑی مفصل تصویر ہے. علامہ سیوطی نے یہ حدیث پیغمبر کی نقل کی ہے, اور صحیح اسناد کے ساتھ نقل کی. جیسے پیغمبر ارشاد فرمایا کہ لم ازل اتقلب من الاسباب الطاهرات الى الارحام المطهرات, میرا نور آدم سے لے کے آج تک جن پیشانیوں سے گزرا اس سب کا پاک ہو پاتا. میرا نور آدم سے لے آج تک جن پیشانیوں سے گزرا وہ سب پاک ہو پاتا. تو پیغمبر کی حدیث میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پیغمبر کا نور جہاں جہاں تھا وہ سب پاک ہو پاتا, اور قرآن مجید کے وقت نگاہ سے پاک کر وہ ہے صاحب ایمان. سورہ توبہ کے یاد ہے ان نمر مشرقوں میں مشرق نبی تھا پاک کر وہ ہے جو صاحب ایمان. پیغمبر نے فرمایا کہ میرے آبا اجداد نے جتنی فصلیتیں ہیں سب پاک, اور قرآن نے کہا کہ پاک کر وہ ہے جو صاحب ایمان ہے. اب ان دونوں باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت آدم کی پیشانی پر یہ نور تھا تو آدم پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی, وہ اس کی منزل تک پہنچا تو وہ پاک بھی ہے وہ صاحب ایمان بھی ہے. رفتہ رفتہ یہ نور آج ابراہیم تک پہنچا تو ابراہیم پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. ابراہیم سے اسماعیل تک پہنچا اسماعیل پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. اسماعیل سے آگے بڑھتے ہوئے عدنان تک پہنچا تو عدنان پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. عدنان سے نجار تک پہنچا نجار پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. نجار سے لے کے عدد تک پہنچا تو عدد پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. عدد سے لے کے عامر تک پہنچا تو عامر پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. انہیں کی اولاد قصری آئے تو اب قصری پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. قصری سے یہ نور عبد مناف تک پہنچا تو عبد مناف پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. عبد مناف سے حاکم تک پہنچا حاکم پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. حاکم سے عبد المطلب تک پہنچا تو عبد المطلب پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. اب پیغمبر کیا فرماتے کہ مالک مہربان ہے. عبد المطلب کی منزل تک پہنچنے کے بعد کسی نور سے بے حصہ پر منتقل کر دیا. ایک حصے سے امامت آنے والی تھی, ایک حصے میں نبوت آنے والی تھی. جس حصے میں نبوت آنے والی تھی وہ نور عبداللہ کو ملا, اور جس حصے میں امامت آنے والی تھی وہ نور ابو طالب کو ملا. اور پیغمبر فرماتے ہیں یہ نور جہاں سے گزرا ہے سب پاک ہے. تو عبداللہ کی پیشانی کو یہ نور چمکا تو عبداللہ پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. اسی نور کا دوسرا حصہ ابو طالب کی پیشانی پر چمکا تو ابو طالب پاک بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے. اور ان دو بھائیوں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ جناب عبداللہ کی آغوش میں وہ نور الہی آیا جس نے دین کو پیش کیا سرکار حسنی مطلب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار مطالعہ کیا ہوش میں وہ فرزند آیا تو جس ہماری کے دو جہاں نے یہ شرط ادا کیا تھا کہ جب اسلام کی آواز بلند ہو تو بہت اخبار سے مسلم افضل شہ مردہ علی اس طرح سرما گئے ایمان علی. بڑا انسان جس نے پیغمبر کی آواز پر لب دیکھ کری وہ کوئی اور نہیں ہے میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں سوچتا ہوں کہ سرکار مطالب کے بارے میں خام خاصی غلط فہمیاں جو کسی نہ کسی منصوبے کے تحت ہوگی, لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا بخاری کی حدیث سے میں نتیجہ کہنا چاہتا ہوں. مضمون حدیث کا درجہ میں نے اسلامی کے دیگر مقاصد فکر میں بھی ہماری ابھی اور میں صرف بخاری سے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ زیادہ معتبر سمجھ گیا, ورنہ ہماری حدیث الحدیث کا تذکرہ موجود اور وہ کیا حدیث بڑی معروف تقریباً آپ تک کی جانی تک تو پوری موجود فطرہ ہر بچہ فطرت سے سلیم یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ آپ افزدان ہی وہ یہ مجسان ہی